پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ تو جس چیز میں گناہ زیادہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل لاجیکل۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ آپ سب بھی اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں، جس چیز کو پچھلے رمضان سے اب تک بالکل استعمال نہیں کیا تو اس کو آئندہ بھی مشکل استعمال کریں گے۔ کوشش کریں اس کو ان کو دے دیں جن کو ضرورت ہے۔ قل العفو، جو زائد ضرورت ہے نکالو اس کو، ڈی جنکنگ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، سمپل سا رول ہے، بتا دیا، اب خود فیصلہ کرو۔ ابھی لسٹ تھوڑی دی جائے گی کہ اچھا اپنے کلازٹ میں سے اتنے کپڑے نکال دو، اپنے کیبنٹ میں سے اتنے برتن نکال دو، اپنے فلان جگہ سے اتنا نکال دو، یہ تو نہیں لکھ کے دیا جائے گا، خود سوچو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر۔ آپ دیکھیں آنسرز کا کیا انداز ہے، جواب کتنے بہترین ہیں۔ خود اپنی عقل سے بھی کام لو، جو چیز اچھی ہے وہ کرو ان کے لیے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہر چیز کا جواب 2 × 2 = 4 نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ان بٹوین بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو انسان کو عقل دی، اگر ہر چیز میتھمیٹیکل ہوتی تو اس عقل کی کیا ضرورت تھی۔ ہر چیز کی پھر قرآن میں لسٹیں مل جاتی اور بس آپ وہ لسٹیں پکڑے پھرتے اور اس کے مطابق تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ لے کے کام کرتے رہتے، تو پھر تو عقل جیسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی بہت جگہ پر انسان کو کامن سینس اور عقل استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، سب پتا ہے کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط، کون ڈنڈی مار رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، پکڑے گا لیکن فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا شاید سنبھل جائے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اب دیکھیے اس ماحول میں خاص طور پر بچوں کے لیے بہت فتنے اٹریکشنز ہیں، بعض اوقات ایسی جگہ جا اٹکتے ہیں بےچارے کہ جہاں نکاح کرنا جائز نہیں۔ تب اسی کا جواب یہاں پر آئے کہ مشرکین سے نگاہ جائز نہیں جب تک ایمان نہ لے آئیں، جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں ایک معمولی لانڈی جو ہے یا غلام عورت جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان ہے، اور خواہ وہ مشرک لڑکی تمہاری پسند ہی کی ہو یا مشرک لڑکا تمہاری پسند کا ہو، لیکن چونکہ وہاں اسلام نہیں لہذا تم وہاں شادی نہیں کر سکتے۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی بیٹیوں کو بھی نہیں دینا اور گھر میں بھی نہیں لانا۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، منسز کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے سے مراد خاص تعلق کی ممانعت، جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ رکھا ہے، یعنی بیوی سے تعلق قائم کرنے میں غلط رستے اختیار نہ کرو، غلط طریقے اختیار نہ کرو، کیونکہ اس میں عورت کے حقوق کی حق تلفی ہوتی، اس کا حق مارا جاتا ہے۔ یعنی مرد اپنی تو سیٹسفیکشن کر لیتا اور بیوی کو کیا ملتا ہے اورل سیکس سے یا اینل سے، بیوی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی دو طرفہ معاملے میں ایک فریق فائدہ اٹھائے اور دوسرا محروم رہے۔ اس لیے کھول کے بتا دیا کہ بیویوں کے ساتھ تعلق اس طریقے پہ قائم کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ کو محبت ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ لہذا پھر ایسے سوال کرنا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، ایسا کرے یا نہ کرے، یہ دیکھو کہ اللہ کے محبوب بندے کیا کرتے ہیں، ان کی روش اختیار کرو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ بعض عورتیں اس پہ ناراض ہوتی ہیں کہ کھیتیاں کیوں ہیں، ہمیں ڈیگریڈ کر دیا گیا۔ کھیتی کی قدر و قیمت کسان سے پوچھیں، لوگ جانے دے دیتے ہیں اپنی زمینوں کے پیچھے. اور آپ دیکھیے کہ کھیتی تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جس سے فائدے اور نفع ہی کی توقع کی جا سکتی ہے. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. جس طرح چاہو سے مراد غلط رستوں سے جاؤ نہیں. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, پیچھے حکم گزر چکا ہے کہ صحیح طریقے اختیار کرو. یا مراد یہ ہے کہ جس وقت چاہو ان سے تعلق قائم کر سکتے, اس میں کسی ٹائم کی ریسٹرکشن نہیں. کیونکہ پیچھے ریسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ مینسز میں نہیں آپ تعلق قائم کر سکتے, تو یہاں آپ کیا کہا کہ جب پاک ہو جائیں تو پھر ان سے جس وقت چاہو تعلق قائم کرو, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو. یعنی صرف انہی خواہشات کو پورے نہ کرتے رہو بلکہ بڑے مقاصد کے لیے بھی کام کرو. اور اسی طرح یہ ہے کہ صرف اس تعلق کو شہوت رانی کا تعلق نہ بناؤ بلکہ اولاد کی بھی فکر کرو. اولاد بھی ہونی چاہیے. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے, یعنی اللہ سے, اور پھر وہ تم سے پوچھے گا تم کیا کر کے آئے ہو. اور اے نبی, جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مجدہ سنا دو, ان کو خوشخبری دے دو جو تمہاری بات مانے. کیونکہ اس تعلق کو عبادت قرار دیا گیا, لہذا اس تعلق کو جو حلال جائز درست طریقے سے قائم کرے گا اس کے لیے اجر ہی اجر ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے. پھر فرمایا, اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی غلط جگہوں پر اللہ کا نام استعمال نہ کرو. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں, یعنی بات بات پہ قسم مت کھاؤ. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں, لغو قسمیں, واللہ واللہ باللہ, یہ اس طرح کی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو, ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کو لغو پسند بھی نہیں. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا, ان کا حساب ہوگا کہ ان کو پورا کیا یا نہیں. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. کسی عورت کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا, بس 4 مہینے. اس سے زیادہ اس کو تم سسپینڈڈ حالت میں نہیں چھوڑ سکتے کہ نہ تم اس سے تعلق قائم کرو, نہ اس سے بات کرو, نہ اسے بساؤ اور نہ اسے طلاق دے کے فارغ کرو. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی اگر دوبارہ سے راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, لیکن ان بٹوین نہیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں. یعنی اگر ایک عورت تو شوہر فوت ہو گیا یا ڈائیورس ہو گئی اور وہ پریگننٹ تھی اس حالت میں, تو وہ اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی دوسری جگہ جب تک کہ اس بچے کو ڈیلیور نہ کر دے جو کسی اور شوہر سے تھا. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر طلاق دی اور عدت کے دوران شوہر واپس لینا چاہتا تو لے سکتا, الا یہ کہ 3 طلاقیں ہو گئیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں, ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اور یہ بات سب عورتوں کو سمجھ لینی چاہیے, اور اسی میں بھلائی ہے. کیونکہ جب ہم مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں برابری کرنے لگتے ہیں یا برابری سے بھی اوپر جانے لگتے ہیں, تو خود ہی مشقتوں میں گرتے ہیں, خود پرابلم میں آتے ہیں. لہذا اللہ کا فیصلہ نا, اب یہ 5 انگلیاں سب کا سائز ایک تو نہیں. اللہ چاہتا تو ایک بھی بنا سکتا تھا, لیکن اس میں یہ جو درمیان کی مڈل فنگر ہے یہ سب سے اونچی ہے, اور اس کا اپنا کام ہے اور اس کی اپنی ذمہ داری ہے. گھر کی زندگی میں بھی آپ دیکھیے, ایک شوہر ہے, ایک بیوی اور باقی بچے ہیں, بچے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں, تو وہ ایک پوری کنگڈم ہے گھر کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام رکھا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے, اس کے مقرر کیے مقام کو قبول کرو. اور آپ دیکھیے کہ جہاں کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مشکل بھی زیادہ آتی ہے. لہذا گھر کی دنیا میں اگر اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا, اس کی اتھارٹی قبول کرو, ذمہ داری اس پہ ڈالو اور تم آسانی میں آ جاؤ. تمہارے لیے اللہ نے آسانی کی ہے. تو اس میں بعض لوگوں کو بہت ناراضگی ہوتی کہ اللہ نے شاید ہمارا درجہ کم کر دیا اور ہمیں ہیومیلیٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے, یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. کوئی اسکول لے لیں, کوئی بینک لے لیں, کوئی بھی دنیا کی آرگنائزیشن, کوئی کارپوریشن, اس میں سب ایک درجے کے تھوڑی ہوتے ہیں. کہ نہیں نہیں اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا کہ اس کو آپ نے صرف کسی دروازے پہ بٹھا دیا، نہیں اس کو تو سی او کی کرسی پہ بٹھانا چاہیے جا کے، کیونکہ تبھی برابری ہوگی. نہیں، ہر ایک کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا کام اچھا ہے. ہو سکتا ہے کہ کل وہ جو سب سے بڑا بنا ہوا دنیا میں وہ قیامت کے دن سب سے نیچے ہو، اور جس کو دنیا میں سب سے چھوٹا بنا کے رکھا گیا تھا وہ اجر کے اعتبار سے کہیں بڑوں سے بڑا ہو. کیونکہ اصل مقام ہمیں اللہ کی نگاہ میں تلاش کرنا چاہیے، اور دنیا میں تو ہماری ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز ہیں، کس کو کہیں بٹھایا، کس کو کہیں، کسی کو کہیں. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو اللہ کی تقسیم کو مان جاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ اور اسی میں بھلائی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اس کو لٹکا نہ رکھا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. بڑے سے بڑا گفٹ بھی اگر، بڑے سے بڑا ڈائمنڈ بھی اگر شوہر نے بیوی کو دے رکھا ہے تو طلاق دے کے اس کو واپس نہیں لے سکتا. ہاں، خلا کی صورت ہو سکتی ہے، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پہ قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. پھر عورت ایک طرح سے طلاق خریدتی ہے، اپنا حق مہر واپس کر کے یا شوہر کی ڈیمانڈ پر کوئی خاص گفٹ واپس کر کے. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، طلاق بائن ہو گئی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی تیسری طلاق کے بعد صرف اس صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ عورت کی شادی کہیں اور ہو اور وہ طلاق دے یا فوت ہو جائے تو پھر پہلا شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرے، ادروائز کوئی صورت نہیں. اور حلالہ کہ کسی سے عارضی جعلی نکاح کروا کے پھر اس کو دوبارہ بسانا، کرنے کرانے والے پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی. اور جو ایسا کرے گا، یعنی عورت کو ستائے گا، وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. کسی پہ ظلم کرنا دراصل خود پہ ظلم کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی دراصل اپنے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آج دنیا میں اللہ نے کچھ لوگوں کو زیادہ طاقت دے رکھی ہوتی، کوئی مقام زیادہ دے رکھا تھا، کسی بھی لحاظ سے ان کو بڑائی دے رکھی ہوتی، تو بہت سے لوگ اس مقام کو پا کر بھول جاتے ہیں، دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے چھوٹوں پر ظلم و زیادتی کرنے لگتے ہیں. کسی کو بھی ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں، اور جو کسی کے ساتھ کرے گا وہ اپنے ہی ساتھ برا کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا. تم امت وسط ہو، تم کیا کام کر رہے ہو اور تمہارے گھریلو معاملات کیسے ہیں؟ دیکھیے، جو شخص، جو لوگ، جو قوم اپنے گھر کے نظام کو درست نہیں رکھ سکتی، وہ بڑھ کر ساری دنیا میں دین کا کام کیسے کرے گی؟ وہ سب تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائے گی جس نے گھر کے کانفلکٹ نہیں ریزالو کیے؟ اور اس میں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد کی بھی اور بیوی کی بھی. دونوں کو اپنا اپنا فریضہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا فرض کیا ہے اور دوسرے کا حق کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہ دیکھیے بار بار آ رہا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جہاں قوانین کی بات ہوگی وہاں یہ بات آئے گی، کیونکہ جتنے بھی شریعت کے قوانین اللہ نے ہم کو دیے ہیں وہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر ہمیں دیے ہیں. تو جو حکمت سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ بھی آئے تو عمل کرنا ضروری ہے، یہ کہہ کر کہ میں نہیں جانتا اللہ جانتا ہے، مجھے تو اللہ کا حکم ملا ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیں دنیا میں جب کوئی آپ کو اسے ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو آپ سارا کچھ اس کا، یہ تھوڑی کہتے ہیں اپنے علم کی روشنی پہلے مجھے سارا کچھ بتاؤ کہ یہ دوا تم مجھے کیوں دے رہے ہو، پھر اس کے بعد میں کھاؤں گا، یا اسی طرح ہر ایک حجت تھوڑی کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی اتھارٹی تو مانتے ہیں دنیا میں بھی، تو دین کے معاملے میں اللہ کی اتھارٹی کو قبول کرو. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل مکمل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی عورت کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے، خواہ طلاق دے چکا ہو لیکن اگر بچے کو دودھ پلوائے گا تو عورت کا کھانا پینا اور کپڑا دے گا جب تک بچہ دودھ پیے گا. مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے. یعنی عورت کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں مجھے اتنا مہنگا کپڑا اور اتنا مہنگا کھانا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے. یعنی ایک باپ جو ہے وہ بیوی کو بچے کی ماں کو ایکسپلائٹ نہ کرے کہ اب یہ مجبور ہے، پریشان ہوگی، ستائی جائے گی، اس لیے پلٹ آئے گی یا ہماری ہی بات مانے گی. اور اسی طرح ماں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ بچہ شوہر کا ہے اور قانون جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، لہٰذا وہ بڑی سے بڑی ڈیمانڈز کرنے لگے. اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے، ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی باپ کی عدم موجودگی میں وارثوں کو پھر یہ نان نفقہ دینا ہوگا، جیسے اگر باپ فوت ہو گیا مثلاً. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی ضروری نہیں کہ دودھ پلوایا ہی جائے، بچہ کسی اور سے بھی پی سکتا ہے اور اب تو ڈبے کا بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرام نہیں، یہ غلط نہیں، یہ جرم نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، دودھ پی سکتا ہے بچہ کسی بھی عورت کا، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اس عورت کو بھی پے کرنا ہوگا تو بہتر ہے مائی کو دے دو کچھ. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں عدت. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں منہ سے بول کے نہیں کہہ سکتے. یعنی عدت کی مدت میں لڑکی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، اشاروں میں بات پہنچائی جا سکتی تاکہ اس کے ذہن میں رہے، عدت سے باہر آئے تو پھر رشتہ بھیجا جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. مرد کے لیے عورت کیا ہے؟ امتحان، آزمائش کی چیز ہے، اور خاص طور پر جن کی شادی نہیں ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، یہاں شادی کر لیں وہاں کر لیں. فرمایا کہ یہ خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی خیال آ سکتا ہے کسی کے دل میں. بھئی خیال آئے گا تو تبھی آگے کام بڑھے گا نا، تو خیال آنے میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک کوئی غلط طریقے اختیار نہ کیے جائیں. مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، چھپ کے نکاح نہیں کرنا، چھپ کے باتیں نہیں کرنا، چھپ چھپ کے چیٹنگ اور ٹیلی فون پہ باتیں نہیں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، سب کے سامنے آ کے کرو، پراپر پروپوزل بھیجو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی لڑکا ہے لڑکی سے اگر ماں باپ سے چھپ کر تعلق قائم کیے ہوئے تو اس میں لڑکی کے بہت سے حقوق متاثر ہو جاتے ہیں. اور بہت کیسز میں دیکھا گیا کہ لڑکا فائدہ اٹھا کر اس کے بعد لڑکی کو تنہا راستے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اب لڑکی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ماں باپ بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لے سکتا ہے. بات یہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی حیثیت کو جانتے ہوئے اس کے لیے ولی کی شرط رکھی کہ کوئی اس کی بیک پر ہو. ولی کیا ہے؟ سپورٹ، بیک. کہ اگر دوسری طرف مرد کچھ زیادتی کرے گا تو ادھر سے کوئی اس کی روک تھام کرنے والا ہو. اور اگر کوئی لڑکی ماں باپ یا بہن بھائیوں سے چھپ کے کوئی ایسا کام کرتی ہے تو وہ دراصل اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے. تو جذبات میں بہہ کے کبھی بھی ایسا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے. اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، لہذا تم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا نہ کرو، فس نہ کریٹ کرو ان پہ، تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی محض نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو جائے، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یعنی ہر ایک اپنے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ ہدیہ دے، یہ حق ہے محسنین پر۔ جو محسن ہوتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ انہیں اس نکاح سے کیا ملا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دے سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، خوابی رخصتی نہیں بھی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وان تعفو اقرب للتقوی، تو متقین کی ایک صفت اور کیا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بڑے بڑے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا جامع اصول بتایا گیا، ولا تنسوا الفضل بینکم، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ فضل ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا، کہ دوسرے اگر نہیں بھی دے رہا تمہیں تو تم دے دو، اور یہ اصول بھی ہر جگہ کام آئے گا۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، کیونکہ اگر دل تنگ کر لیے تم نے اور تم برابری میں آگے اور مقابلے کرنے لگے، چونکہ تم نے یہ نہیں کیا اس لیے میں نہیں یہ کروں گا، اور لڑکی کہے کہ تم چونکہ یہ نہیں کرتے اس لیے میں یہ نہیں کروں گی، تو پھر گھر نہیں بستے۔ گھر بستے ہیں باہم ایک دوسرے کو معاف کر کے، ایک دوسرے کی زیادتیوں سے درگزر کر کے، اور اس کو حق دے کر جو ہمیں ہمارا حق نہ دے۔ یہ ہے تقوی کی علامت، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، کیونکہ طلاق لڑائی جھگڑے میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ نمازیں رہ جاتی ہیں، دیر ہو جاتی، خصوصاً صلاۃ الوسطی کی درمیانی نماز، کہا جاتا ہے کہ عصر کی ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں جب کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، اور سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے نہ واقف ہو۔ مثلا اگر کچھ لوگ خوف کی حالت میں گھر سے نکلیں اور وہ جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اب کہیں بیٹھ رہے رکنے کی گنجائش ہی نہیں کہ دشمن کا خطرہ ہے، تو کیا کریں گے؟ چلتے چلتے پڑھتے جائیں گے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے۔ جب وراثت کا حق مقرر ہو گیا پھر یہ حکم ابروگیٹ ہو گیا، وہ گھر سے نہ نکال ہی جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے، وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ تقوی والوں کی علامت کیا ہے؟ کہ اگر وہ بیوی سے ناراض بھی ہیں، اتنے ناراض ہیں کہ رکھ ہی نہیں سکتے، طلاق دے رہے ہیں، پھر بھی کیا کہا؟ جاتے ہوئے پھر کوئی تحفہ دے دو، اکٹھے ہوئے تھے خوشی کے ساتھ، الگ ہو آسان طریقے سے۔ یہ ہے مسلمانوں کا اخلاق۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر فلسطینیوں نے حملہ کیا، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ ان کے 34,000 لوگ کہا جاتا کہ مارے گئے۔ یہ اتنے ڈرے کہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب یہ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، موت وہاں بھی آ گئی، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، یہ بتانے کے لیے کہ موت سے بھاگنا موت سے فرار فائدہ نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ یہ اس صدقے کی طرف اشارہ ہے جو خالصتاً اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دیا جاتا ہے، کسی جنگ کے موقع پر یا عام دین کے کاموں میں۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی۔ یہ مت سوچو کہ اللہ کی راہ میں دوگے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، زیادہ وہی کرتا ہے، اب تک کون کھلا رہا ہے، اب تک کون دے رہا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. کیونکہ نبی بوڑھے ہو چکے تھے تو جنگ کی قیادت نہیں کر سکتے تھے. نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ ابھی تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں حکم ملے، لیکن جب مل گیا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طرح لوگ ڈر کے نکلتے ہیں، جیسے سیلاب میں اس وقت لوگ گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہیں، تو کسی کا بچہ کہیں، کسی کے رشتے دار کہیں، زلزلہ جب آیا تھا اس وقت بھی یہی، تو خوف کے مارے یا کسی جنگ کے موقع پر عموماً یہ صورت پیش آتی ہے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ مڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں. یہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگ کسی کی لیڈرشپ کو ماننے سے گھبراتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نقش نکال کر اس کو نہ ماننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بھی اعتراض، پہلے کہا کہ کوئی لیڈر ملے ہم کو، پھر اللہ نے جب دیا تو کہا یہ کیسا لیڈر ہے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس کو وہ سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے. نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. تو لیڈرشپ کے لیے دو بڑی چیزیں، دو اہم چیزیں، علم اور جسم. علم کی وسعت اور جسم کی وسعت. وسعت سے مراد کہ انسان اسٹرانگ ہو، باروب ہو اور وہ کام کر سکے جس کے لیے اس کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک باکس تھا جس میں بنی اسرائیل کے تبرکات تھے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، کچھ من و سلوا تھا، تورات کے کچھ نسخے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس جنگ کے موقع پر جب یہ بھگدڑ میں نکلے تو صندوق ساتھ نہیں لے جا سکے، تو اس کا انہیں بڑا غم تھا اور یہ کہتے تھے کہ وہ کسی طرح ہمارے پاس واپس آ جائے. تو یہاں وعدہ کیا گیا کہ اگر تم اپنا کام کرو گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور تمہارا صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. یا اللہ، آپ دیکھیے کہ دشمن کے نرغے میں، دشمن کے ہاتھ میں بھی چیز ہو تو اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، جیسے موسیٰ کی اس میں کی تھی. جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. یعنی اللہ نے ہمت نہیں دی، توفیق نہیں دی دشمنوں کو کہ وہ ان تبرکات کو نقصان پہنچائیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ امتحانوں کے بغیر، آزمائشوں کے بغیر انسان کسی کامیابی کو پہنچے. کہا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب کے سب اس دریا سے سیراب ہوئے، خوب پیٹ بھر کے پانی پیا. صرف 313 لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ جنہوں نے پانی اس طرح نہ پیا. پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. کیونکہ انسان جب سفر لمبا کر کے، محنت مشقت کر کے خوب پیٹ بھر کے بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر تراوی نہیں پڑی جاتی. بعض لوگ تو افطاری اتنی کرتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز ہی قضا کر دیتے ہیں. افطار کے وقت کے لیے بھی یہاں ایک اچھا اصول آپ کو مل رہا ہے، چلو بھر پانی، تھوڑا سا پانی، ایک کھجور اور پہلے یکسوئی سے نماز، پھر اس کے بعد کھانا. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا، بارہا ایسا ہوا ہے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو ملے گی. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، دنیا میں ریوارڈ دیا، بڑا کام بڑا اجر، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، اللہ تعالیٰ بیلنس قائم رکھتا ہے۔ لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا ہے۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد کلماته۔ یہ جو دوسری دعا ہے نا، سبحان اللہ وبحمدہ، پہلے ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ بہت بڑا، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے۔ جب انسان یہ تسبیح کرتا ہے کہ میں اللہ کی اتنی بار تسبیح کرتا ہوں، تو اس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا حضرت جبیریہ کو، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو وہ عبادت کر رہی تھی، واپس آئے تو عبادت کر رہی تھی، آپ نے فرمایا جب سے میں نکلا ہوں اور واپس آیا ہوں میں نے یہ کلمات پڑھے ہیں اور یہ اس پر بھاری ہیں جو تم نے اب تک کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی سکھا رکھی ہیں، لیکن چونکہ ہماری علم میں نہیں ہوتی اس لیے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو خصوصاً فجر کے بعد، یعنی صبح شام کی دعاؤں کے موقع پر، صبح کی دعاؤں کے موقع پر یہ جو دوسری دعا ہے اس کو ضرور پڑھیے۔
السلام علیکم۔ I really liked verse 151. It begins with saying kama arsalna fikum rasulan. Allah talks about how He sent a messenger from amongst you. When He recites the verses to you, He purifies you. He teaches the book, i.e. the Quran, to you and wisdom. I really like the explanation for this verse because our teacher mentioned that at the beginning it was the duty of the prophets to convey and to communicate to us the message of Allah, to let us know what Allah expects from us, what's the purpose of our life. And then after them, the scholars became the inheritors and now they give us the teachings of Islam. And then we are part of this chain, and I really appreciated that this Quran, we shouldn't take of it as a foreign book, or we shouldn't feel alienated by it. This is our book, and this book connects us with Allah. And at the beginning we heard a hadith saying that the Quran is the rope of Allah. One end of it is in your hands and the other end of it is in the hands of Allah. So if you're reading the Quran, if you're going through it, inshallah, you will never go lost. You will never be misguided. You will always have direction, purpose, and meaning in your life. And subhanAllah, you have gone through all these different stories of people about Jalut and how they were patient, and Allah tested them again with food. How Bani Israel was tested with food. Adam alayhi salam was tested with food. And then Musa alayhi salam said to Bani Israel, are you going to exchange something which is better for something which is lowly? So ask yourself, what is better? What is khayrun mimma yajma'un? The best of all things. What makes you the best in the sight of Allah and come towards it? And I think Ramadan is the best time to be able to do that. Because you're refraining from food, you're refraining from sleeping, you're spending more time with Quran, inshallah more time with prayer. So choose that as best and come close to Allah.